سورة الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها جهلتم مرضعة عنا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه فأنه يضيله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في أرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اے لوگو تمام انسانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو کیوں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یہ زلزلہ قیامت کی ابتدائی کیفیات میں سے ہے جب قیامت آنی شروع ہوگی اذا زلزلت الارض زلزالها زمین اتنی ہلائی جائے گی کہ بس ہلا ہی دی جائے گی کوئی چیز اس پر نہ بچے گی پوری کی پوری ہلا دی جائے گی ایک اور جگہ پر آتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد ایک اور جھٹکا یعنی ایک کے اوپر ایک جھٹکا ابھی تو دنیا میں آتا ہے زلزلہ تو ایک دو جھٹکوں کے بعد بازو کا خاموش ہو جاتا ہے جب ختم ہو جاتا ہے اس کا بھی خوف دیر تک دل میں رہتا ہے اور کئی دن تک بہم آتا رہتا ہے پھر نہیں ہے اور کہا یہ کہ وہ زلزلہ تو ختم ہی نہیں ہوگا جب تک کہ ہر چیز کو ختم نہ کر دے یہ بڑی بڑی عمارتیں یہ بلند و بالا پہاڑ یہ تمام چیزیں سب ملیا میل ہو کر رہ جائیں گی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعه تب جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ کر رکھ دیے جائیں گے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اب کسی ایک پہاڑ کو کاٹنا تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن سارے پہاڑ اور پوری زمین ایک چوٹ میں دکتا واحدہ، اس وقت وہ واقعہ عظیم پیش آ جائے گا، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور اس دن اور کیا ہوگا، يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ أَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. جس وقت تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ماں اپنے بچے کو کہیں نہیں بھولتی، بلی بھی بولے تو لگتا ہے بچہ بول رہا ہے، اگر جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے سوتے میں بھی اس کو بچے کی آواز سنائی دے جاتی ہے، دور دراز علاقے میں بھی بچے کو کچھ ہو جائے تو میلوں دور بیٹھ کر بھی ماں کا دل پریشان ہو جاتا ہے، ایک ایسا تعلق ہے. لیکن درامت کا زلزلہ ایسی سخت چیز ہے کہ جس کے بعد ماں کو اپنا بچہ بھی یاد نہیں رہے گا، اس سے بھی غافل ہو جائے گی، اس کو بھی بھلا دے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. اب اور پیدائش کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، لیکن ڈرنک ہو، نشے میں ہو، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. یہ کیفیت گزرنے والی ہے زمین پر جب ہر چیز ٹوٹ پوٹ جائے گی، لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں، نہ اس کی کتاب تو بھی پڑھی ہے، نہ اس کے دین کے بارے میں کچھ سمجھ ہے، اور اس کی ذات پر بڑی بڑی باتیں کہنے لگتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کی تو نصیبی میں لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یہ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ تم پر حقیقت واضح کرے. ہم جس طرح نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحم و ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، تم میں شکل پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھینک دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، تو جہاں ہم نے اس پر نہیں برسایا کہ یکایک وہ فتک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شخص کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. سورت کا آغاز یا ایہا الناس سے ہو رہا ہے، یہ بات صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. ہر انسان کا پیدائشی حق ہے کہ اللہ کا یہ کلام اس تک پہنچے، لیکن اگر پہنچانے والے نہیں پہنچاتے تو وہ ذمہ دار ہوں گے، جواب دہ ہوں گے. اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے اور ہمیں نہ بتایا جاتا کہ ایک دن ایسا سخت آنے والا ہے تو ہماری حالت کیسے بدلتی؟ بدلی تو خیر بھی بہت اچھی نہیں، لیکن کم از کم پتا تو ہے نا. کتنی ہی مخلوق اللہ کی ایسی جس کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. کون بتائے گا ان کو؟ یا ایہا الناس اتقوا ربکم. اور پھر جو نہیں مانتے ان کو دلیل سے سمجھایا گیا، دیکھو اپنے آپ سے دیکھو تم کیسے پیدا ہو گئے، اور پھر پیدا ہونے کے بعد کس طرح واپس پلٹ جاتے ہو. تو کیا یہ ممکن نہیں کہ جس طرح تمہاری زندگی کی ابتدا بھی تھی اور انتہا بھی، اسی طرح اس زمین کی بھی زندگی کی ابتدا اور انتہا ہو، اور ہر پیدا ہونے والی چیز کا ایک انجام ہو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہ ہونے سے ہونے میں بدل دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو تھی نہیں وہ پیدا کی، تو پیدا کرنے کے بعد پھر وہ سب ختم کر دے گا. اور جس طرح زمین مردہ تھی، کچھ نہیں تھا اس میں، بارش برسا کے اللہ نے زمین ہری کر دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ قیامت کو لائے اور پھر سب چیزیں پیدا کر کے واپس لے جائے. انه يحيي الموتى اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے اور وہ ضرور زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز کا قادر ہے. قیامت کی گھڑی آئے گی اس میں کوئی شک نہیں. اگر ایک نسخے سے پورا انسان بن سکتا ہے تو آخر قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ میں اور آپ ذرا سوچ رہا تھے کہ کسی کو پتہ کہاں رہتے تھے؟ کچھ یاد ہے؟ کچھ نہیں. گورا ہم کچھ نہ تھے تو ہم آج ہے نا, پھر کچھ نہیں ہوگی, پھر ایک وقت آتے تو پھر بن جائیں گے. مشکل کیوں لگتا ہے یہ بننا؟ یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی بات؟ اگر کل ہم نہیں تھے اور آج ہیں تو پھر کل نہ ہونے کے بعد دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں مشکل نہیں. اس لیے یہ آیا خاص طور پر تمام لوگوں تک پہنچائی جانی چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا, اچھا ہم کسی نان مسلم کو اسلام کے بارے میں بتائیں تو کیسے بتائیں, کہاں سے بتائیں؟ اگر ان آیات سے سمپل سمپل ترجمہ, ہلکی ہلکی بات آپ اپنی بیٹس کو جو مسلمان نہیں ہے, اگر آپ ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بھی بات بتائیں سمجھائیں, ہو سکتا ہے ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو. اور اگر نہ بھی ہو پیدا, نہ بھی ہو, خدا نہ کرے, آپ کی ذمہ داری تو ہو جائے پوری. وہ لوگ جو آپ کی خدمت کرتے ہیں, دن رات آپ کے پاس رہتے ہیں, وہی سارے ان سے بے خبر ہیں, انہیں کو نہیں پتا کیا بنے گا ان کا. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان کا حق نہیں کہ ان کو پتا چلے؟ تھوڑی سی آفت چاہیے, تھوڑی سی کوشش. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں, یعنی لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے, دور کرنے کے لیے بیکار کی بحث کرتے ہیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز ہم اس کو آج کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا, ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے, کنارے پر رہ کے, بالکل ایک ایج پر, اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو جاتا ہے, یعنی دین قبول کرنے کا, دین پر عمل کرنے سے اسے کچھ ملے, کچھ ہاتھ آئے تو خوش ہے, اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا, سب کچھ ہر بات کہہ دیا. کہتے کہ یہودی اسلام لایا تو اس کی بنائی اور مال اولاد سب جاتی رہی, اس نے اسلام کو شعم سمجھا, یعنی منحوس نوز اللہ, کہنے لگا میں اسے اسلام کو پھیر لوں. آپ نے فرمایا اسلام نہیں پھیرا جاتا. وہ کہنے لگا مجھے اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی. تو اس پر آپ نے فرمایا اسلام آدمی کو گلاتا ہے جیسے آگ گلاتی ہے سونے چاندی کے محل کو. جو شخص دین کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزما آزما کے دیکھتے ہیں اور اس کے محل کچال کو نکال دیتے ہیں, اور جو آزمائشوں میں جمع رہتا ہے, ثابت قدم رہتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پہ رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے, اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا, اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا, اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی, نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. یہ ہے سبھی خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا, اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شتاف لگائے, پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی جو اس کو ناگوار ہے. یعنی مایوس شخص جو ہے یا مایوس کردار جو ہے اس کی بات کی گئی. کہ اگر کوئی شخص اللہ سے امید توڑ بیٹھتا ہے تو پھر دیکھے کوئی اور طریقہ اختیار کر کے کہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں. تو ایسے میں حل یہ نہیں کے تکلیف لانے پر انسان اللہ تعالیٰ کو کوسنے لگے اور اس سے منہ موڑ لے یا اس سے منہ پھیر لے یا اس کی عبادت چھوڑ دے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جنہوں نے شرک کیا, چھ مذہبی گروہوں کا ذکر ہے یہاں, ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا کہ کون کس حال میں تھا. عموماً لوگ کسی خاص گروہ میں شریک ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی نجات پکی ہو گئی, ورنہ یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بے سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور, بہت سے انسان, سارے نہیں بہت سے انسان, اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں, اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کے سجدے کا ذکر کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ لوگوں کے سجدے کا ذکر ہے, اور فرمایا بہت سو کا جو عذاب جسمہ ہو چکا ہے, ظاہر ہے کہ ان کی کوئی توفیق بھی چھن گئی ہے. اصل میں جو مذہبی گروہوں کا ذکر ہے پھر اس کے بعد سجدے کی بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اختلافات میں پڑھ کر ایسی ضد اور انا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے آگے بھی جھکنا بھول جاتے ہیں, حق کو پہچان بھی لیتے ہیں تو قبول نہیں کرتے صرف ضد میں آ کر. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا, اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کچھ کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. یہ جاننے والوں کا لباس بھی آگ کا ہوگا, آگ کے لباس تیار کیے جا رہے ہیں, ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. ذرا سا اگر شاور میں سے گرم پانی آ جائے کبھی کیا بری حالت ہوتی ہے. کہا یہ کہ وہ ان کے سروں پر کانسٹنٹلی ڈالا جائے, آگ تو آگ, سر پہ ابلتا پانی جس سے ان کی کھالے ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. باہر کی انفلمیشن تو کیا, سکن کا جلسنا جلنا تو کیا, اندر بھی گل جائے گا جیسے ویل کوکڈ میٹ ہوتا ہے. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے برج ہوں گے. ایک طرح جلنا, پھر آگ کا لباس, ابلتا پانی سر پہ, اور پھر لوہے کے ڈنڈوں سے مار. اس پر کشی کی سزا ہے نا, ہٹ گرمی کی, تکبر کی. جو لوگ دنیا میں سرکش ہوتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, کسی طرح جھکنے کو تیار ہی نہیں ہوتے, ان کی پھر ساری اکڑ یہاں توڑ جائے گی, یہاں لا کر حکما نے. جس کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے, باہر نہیں نکل سکیں گے. یہ چپک اور جلنے کی سزا کا مزہ. اور دوسری طرف ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہاں وہ سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے, اور ان کے لباس ریشم کی ہوں گے. جیسے دلہن کو تیار کیا جاتا ہے نا, اچھا لباس پہنائے, پھر اوپر سے زیور پہنائے, پھر اور سجاتے اور سجاتے, تو بالکل ایسے نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ حل نہ فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباس ہوں فیہا حریر. حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے, مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. اب یہ کون لوگ ہوں گے جن کو یہ سب کچھ ملے گا؟ وہدو الى الطیب من القول وہدو الى صراط الحمید. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی, ان کی رہنمائی کر دی گئی اچھی بات کی طرف, انہوں نے وہ دیکھی پائی اور قبول کر لی. ان کو طیب قول کی طرف آنے کا راستہ مل گیا, اس کی توفیق مل گئی. تو کتنا ضروری ہے جنت تک پہنچنے کے لیے وہ علم ہونا جو ہمیں اچھے کاموں کی راسك وهدوء الى صراط الحميد. اور انہیں تعریف والے کا راستہ دکھا دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی ہو گئی ان کی. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ دکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جگہ کا یعنی کس جگہ پر اللہ کا گھر بنے، یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے خود سے لکھی. ہم نے جگہ مقرر کر کے دی، مقام البیت گھر کی طرف. اللہ تشرک بھی شیئا، کیا کہا اس گھر کو بنانے کے ساتھ ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، یعنی دینی فائدے بھی اور دنیاوی فائدے بھی. یعنی حج کا سفر وہ سفر ہے جس میں ایک طرف روحانیت کی نرشمنٹ ہوتی ہے اور دوسری طرف انسان کو دنیاوی اعتبار سے بہت سی چیزوں کے آئیڈیاز ملتے ہیں. ہر رنگ نسل کا شخص مان رکھتا ہوتا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ پی رہا ہے، کوئی کچھ پہن رہا ہے، کوئی اسی طرح بول رہا ہے، تو کئی زبانیں کئی کھانے کئی کچھ جمع ہو کر. تو فرمایا کہ وہاں اکٹھا ہونے کے منافع دیکھیں، وہاں پر پائے جانے والے فائدوں کو دیکھیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں حج کس لیے کرنا، وہ تو پیسہ ضائع کرنے کی بات ہے. نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ حج کرنے کو چل پڑتے ہیں، یہی پیسہ آپ غریبوں کو دے دیں. ٹھیک ہے، غریبوں کو ضرور دیں، لیکن غریبوں کو دینے کے ساتھ ساتھ وہاں پر اکٹھے ہوں، کیونکہ مسلمانوں کا باہم اکٹھے ہونا اور اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا اور پھر پوری امت کے لیے سوچنا ایک وسیع نظر پیدا کرنا. کیونکہ جب تک آپ اپنے گاؤں میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں ہیں، آپ ایک محدود زندگی گزار رہے ہیں. اب تو پھر ٹیلی ویژن وغیرہ کے ذریعے بہت کچھ ادھر ادھر کا پتہ چلتا رہتا ہے، ورنہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، وہیں مر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا یہی ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ دنیا میں مختلف رنگوں اور شکلوں کے انسان بستے ہیں اور ان کا کھانا پینا اور ان کی زبانیں فرق ہیں. یعنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہی اس نے نہیں دیکھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ایک ایسی جگہ رکھی جہاں صرف عبادت نہیں، وہاں اور بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہے. ٹھیک ہے، سفر وسیلہ ظفر، سفر جو ہے اور روحانی سفر جو ہے اس میں بے شمار فائدے ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تندرست محتاج کو بھی دیں. پھر اپنا میل کچال دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. بالبیت العتیق، یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. فہو خیر لہ عند ربہ، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. سورۃ الانعام اور سورۃ النحل میں جن کی تفصیل گزری ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. یعنی ایک طرف اپنی سوچ کو پاک کرو، دوسری طرف اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھو. قول الزور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، آپ ہمیں بتائیے. ارشاد ہو فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، پھر پتلے سے الگ ہٹ کر فرمایا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. اور آپ اس بات کو بار بار فرماتے رہے، بار بار فرماتے رہے، کس کو؟ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش اب آپ اور نہ کریں. آپ عموماً گفتگو کو زیادہ سے زیادہ تین دفعہ دہراتے تھے, لیکن جھوٹ کی ممانعت اور جھوٹی گواہی پر آپ نے ان گنت دفعہ بات کی, یعنی ریپیٹڈلی اس کو فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے گناہوں کی بنیاد میں جھوٹ ہوتا ہے. جب گناہ ہو آپ فوراً سوچیں وجہ کیا ہوئی, کہاں سے ہوا, اس کا انالائز کریں. آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں جھوٹ لازمی شریک ہوگا, کیونکہ اگر جھوٹ نکل گئے تو بہت سے گناہ تو بہت نکل جائے انسان کی زندگی سے, کیونکہ ہر گناہ کو کرنے کے بعد انسان چاہتا ہے اس کو چھپائے, تو چھپانے کے لیے کچھ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور پھر جھوٹ کے اوپر کئی جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں, اور اس طرح انسان گناہوں کی دلدل میں پستا چلا جاتا ہے. وہ احاطت بھی خطیئتہ والی کیفیت ہو جاتی ہے. نقص ہو کر اللہ کے بندے بنو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچھلے جائیں گے, یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیفڑے اڑ جائیں. یہ ہے اصل معاملہ, اسے سمجھ لو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے جائے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے, پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. قربانی جو ہے یہ شروع سے ایک اہم عبادت رہی ہے ہر نبی کی شریعت میں, لیکن افسوس یہ کہ آج کے دور میں ہم مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو صدیوں پر محیط اسٹیبلشڈ عبادات کو بھی چیلنج کرنے لگے ہیں اپنی جدت پسندی میں, اور کہتے ہیں کہ یہ سب بیچ کے قربانی کر کے پیسے ضائع کرنا, یہ سب بیچ میں جاتا ہے, کون کوشت کھاتا ہے, اور کئی کئی دلیل اور تعویلیں لاتے ہیں کہ اتنی قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کل امت ان جائز نہ بن سکن, ہم نے تو ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ پیچھے پڑ چکے ہیں آپ, قابیل اور قابیل کا. اس پر ربا قربان فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر, جو دونوں نے قربانی کی تھی ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, انہوں نے اپنا بیٹا قربان کیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز میں بدل دیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم و فصل لے لے رب کا ونحر. پھر اسی طرح آج صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے, اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص حسد کے باوجود قربانی نہ کرے فلم یدخل فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو غصت اور حیثیت کے باوجود قربانی نہ کرنا, اور قربانی کا آلٹرنیٹ تلاش کرنا, اور نئی نئی اسکیمیں بنانا, اور یہ ثابت کرنا کہ اسلام کا یہ طریقہ جو ہے یہ بہت ایک بیکورڈ طریقہ ہے, اور جانوروں کو اذیت دینے کا طریقہ ہے بعضوں کے خیال میں, تو یہ سب ایسی باتیں ہیں جو دین سے کوئی میل نہیں کھاتی. دین کو چھوڑ کر آپ ویسے جو چاہیں سب سے بگاڑتے رہیں, لیکن دین کے نام پر یہ باتیں کسی کو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب اسی طرح اگر جانوروں کو ہم قربان نہیں بھی کرتے تو کیا وہ خود نہیں مرتے, اور خود مرنے میں کوئی اذیت نہیں, اور پھر یہ کہ ان کی پروڈکشن نہیں ہونی چاہیے, کیا ان سے اور انسانی ضروریات چمڑے کی شکل میں اور ان کے بالوں اور کھانوں کی شکل میں پوری نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے آخر ان جانوروں کو بنایا ہی کس لیے؟ انسان کی خدمت کے لیے. اور اگر انسان نہیں کھائیں گے تو بہت سے جنگلی جانور ہیں جن کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے, تو کیا اس میں ان کے لیے اذیت نہیں ہے؟ لہٰذا یہ فلسفہ کہ ہر جانور بےچارے کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جس کا گوشت اب میں کھا رہی ہوں, تو یہ سب فالتو باتیں ہیں. آپ کھائیں یا نہ کھائیں, جو پیدا ہوا اس میں مر کے تکلیف اٹھانی ہی ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے, بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرما بنو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو, مخبتین کو, كان المخبتين الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. جو مصیبتیں ان پر آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں,